أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. محترم حضرات، دیر بہت ہو گئی، راستے بند ہیں، بارش کی وجہ سے سڑکیں بہت ٹوٹی ہوئی ہیں. نکلا تو میں اپنے وقت پر یہ تھا، لیکن راستے میں بہت تاخیر ہو گئی. الحمدللہ پہنچ گیا عافیت و سلامتی کے ساتھ. چونکہ وقت بہت تنگ ہے، اس لیے اپنا وہ اصلی پرانا موضوع آج ذرا مؤخر کرتا ہوں. اور آج جو میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں. عام طور پر مسلمانوں کی اور ہماری تمام اس امت مسلمہ کی عادت یہ ہو چکی ہے کہ دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے معاملے میں ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، خود بخود سب کچھ ہو جائے. یہ عام ذہن ہے، کچھ کیے بغیر سب کچھ حاصل ہو جائے، ہمیں ہاتھ نہ ہلانا پڑے، قدم نہ اٹھانا پڑے، کوئی عمل نہ کرنا پڑے. جس حالت پر ہم چل رہے ہیں، ہم اسی حالت پر رہیں، اس میں ہم کوئی تغیر کرنا نہیں چاہتے، کوئی تبدیلی کرنا ہم پسند نہیں کرتے. اور اس کے باوجود تمام نعمتیں، تمام رحمتیں، تمام برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں. غور کریں ہم اپنی حالت پر، تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے اگر انصاف کے ساتھ ہم غور کریں. جبکہ دنیا کے سلسلے میں، اس چند روزہ زندگی کے معاملے میں، جس سے معلوم نہیں کب ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے، ہماری تمام سوچ، تمام فکر، تمام قوتیں، تمام توانائیاں، تمام عمل، تمام حرکتیں اور تمام تر معاملات اس کے لیے وقت. چند روزہ زندگی کے لیے تو یہ ہے کہ جتنی صلاحیتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائیں، وہ تمام کی تمام اس کے لیے وقف کر دیں. اور جو دائمی زندگی اور ہمیشہ کا مکان اور گھر ہے، اور اس کے بارے میں بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ وہاں کی کامیابی کے لیے اللہ نے کیا کیا طریقے بتائے ہیں، اس میں ہمارا عمل یہ کہ بالکل اللہ کے حوالے، اس کی رحمت پر بھروسہ، اس کے فضل و کرم پر اعتماد، یہ اس کے لیے ہم نے کر لیا ہے. ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، سب کچھ ہو جائے، سب کچھ مل جائے. صاحبو، کیا عرض کروں، خدا کرے یہ قرآن کریم کی یہ آواز جو میں آپ تک پہنچاتا ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جو آپ میری زبان سے سنتے ہیں، خدا کرے ہمارے دلوں میں اتر جائیں، اور خدا کرے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے. یہاں پر بات تو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں عرض کیے بغیر رہوں گا نہیں. ہماری سوچ، ہماری فکر کچھ اس طریقے کی ہو گئی کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے ہم مکلف ہیں، مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں، ہم اس کے لیے کریں گے. آخرت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے کہ ہم رحیم و کریم ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ میں صفات کروں گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. سوچ یہ ہو گئی جس کا یہ نتیجہ ہے. پھر دوسرا نظریہ ہمارا یہ ہوا کہ اس دنیاوی زندگی میں جو لوگ ترقی کر رہے ہیں، اللہ کے باغی، اسلام کے دشمن، قرآن کریم کے نافرمان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے، امت مسلمہ کو ہر مقام پر شکست دینے کی کوشش کرنے والے، وہ لوگ جن طریقوں سے اس دنیا میں ترقی کر گئے ہیں اور کر رہے ہیں، ہمیں بھی وہی طریقے اختیار کرنا چاہیے. رہا آخرت کا معاملہ تو ٹھیک ہے، جب مریں گے دیکھا جائے گا. خوب سمجھ لیجئے، ہمارا معاملہ بھی یہی ہے اور اللہ تعالی کا معاملہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ یہی ہے. ہمارا معاملہ اپنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے، بیگانوں کے ساتھ اور خصوصیت سے دشمنوں کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے. دونوں کے ساتھ معاملہ ایک جیسا نہیں چلتا ہمارا. ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا تجزیہ کر لے، دیکھ لے. ہمارا وہ معاملہ جو اپنے بچوں کے ساتھ ہوگا، بال بچوں کے ساتھ ہوگا، جو بالکل اپنے ہیں، سگے ہیں، جو اپنے خاص رشتہ داروں کے ساتھ ہوگا، جو جن سے ہمیں ہمدردی ہے ان کے ساتھ ہوگا، وہ اور ہوگا، اور دشمنوں کے ساتھ معاملہ اور ہوگا. دشمنوں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ بھائی انہیں چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، گھات میں لگے رہو، جب موقع پڑے پکڑ دو، کر لو جو کرنے دو، جو کچھ کر رہے ہیں اس وقت، موقع ملے گا پکڑ لیں گے، گرفت کر لیں گے، پھر دیکھ لیں گے. اپنوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے، اس نے غلط قدم تو نہیں اٹھایا، اس نے کوئی نافرمانی تو ہماری نہ کی، اس نے کوئی غلط چیز تو نہ کھا لی، کوئی نقصان دہ کام تو نہیں کر لیا. قدم قدم پر نظر ہے اور ہر ہر لمحے اس کی دیکھ بھال ہے. اس پر سختی بھی کرتے ہیں، نرمی بھی کرتے ہیں. اپنوں کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے جسے آپ خوب جانتے ہیں. بعین ہی یہ معاملہ ہمارے رب کا ہے اپنے بندوں کے ساتھ. دشمنوں کے ساتھ دوسرا معاملہ ہے، باغیوں کے ساتھ دوسرا معاملہ ہے، اپنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ دوسرا معاملہ ہے. دوستوں کی تو ہر چیز پر نظر ہے اس کی، اپنے خاص بندوں کی ہر چیز پر نظر ہے. اس نے ہمارے حکم کی فرما برداری کی، نافرمانی کی، اس کے لیے اس وقت کچھ سختی کرنا مناسب ہے یا نرمی کرنا مناسب ہے؟ بندے کی مصلحت کے اعتبار سے وہ کرتے رہتے ہیں معاملہ اپنے دوستوں کے ساتھ. اور ایمان والے اللہ کے دوست ہیں اور وہ اللہ کے دشمن ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کافروں کے دوست کون ہیں؟ فرمایا اللہ نہیں، اللہ کا رسول نہیں، کوئی نہیں، الطاغوت، شیطان اور سرکش قسم کے لوگ، وہ ان کے دوست ہیں. دوستوں کے ساتھ یہ معاملہ، اور دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ کہ چھوٹ دے دی، کرو جو کرنا ہے کرو،
جب ہماری گرفت آئے گی تو تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا. قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اللہ تعالی کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. اللہ تعالیٰ کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے نافرمان لوگوں پر. ان اخذہ علیم شدید, یقیناً اس کی گرفت بڑی دردناک اور بڑی سخت. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, ایسی ہی گرفت ہوتی, چھوڑتا رہتا ہے, چھوٹ دیتا ہے, لیکن جب پکڑ لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. ہزاروں ظالموں کا حال ہمارے آپ کے سامنے اور تاریخ میں محفوظ. کرتے رہے, اودھم مچاتے رہے, ظلم کرتے رہے, اور یہ سوچ بیٹھے کہ کوئی ہم سے باز پرس کرنے والا نہیں, کہ اچانک گرفت آئی, اللہ کی پکڑ لیے گئے, دھر لیے گئے. نتیجہ دیکھ ہی لیا آپ نے اور سن بھی لیا, تاریخوں میں محفوظ ہے کہ پھر کوئی بچانے والا نہ ملا. حدیث شریف میں آیا ہے, ان اللہ لیملی الظالم, اللہ تعالی چھوٹ دیتا رہتا ہے ظالم کو, فوراً نہیں پکڑتا, کیونکہ وہ دشمن خدا ہے, دشمن کے ساتھ دوسرا معاملہ ہے, دوست کے ساتھ دوسرا معاملہ ہے. دوست غلطی کرے گا پکڑ لیا جائے گا, سیدھا ہو کر چل, غلطی نہ کر. دشمن کے ساتھ معاملہ یہ, ان اللہ لیملی الظالم, اللہ تعالی ظالم کو چھوٹ دیتا رہتا ہے, چھوڑتا رہتا ہے. حتی اذا اخذہ فلتتا لم یفلتہ احد, حتی کہ ایک موقع پر اچانک پکڑ آتی ہے اس کی, تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں. ان کے ساتھ تو معاملہ یہ, بڑے بڑے ظالموں کا حشر, ظالم قوموں کا حشر تاریخ کے اندر محفوظ ہے اور آپ کی نظروں کے سامنے بھی. بڑی بڑی ظالم حکومتیں ظلم کرتی رہیں, ظلم کی چکی میں مخلوق کو پیستی رہیں, اللہ کی گرفت آئی, نام تک باقی نہ رہا. یہ اس کا قانون, دوست کے ساتھ یہ معاملہ, دوست کے ساتھ دوسرا معاملہ ہے. نگرانی ہوتی ہے, غلطی ہوئی تنبیہ کر دی, کوئی مصیبت بھیج دی, بیماری بھیج دی, کوئی تکلیف آ گئی, تنگی آ گئی, سختی آ گئی, تاکہ آنکھیں کھولے, بیدار ہو, خبردار ہو اور سیدھا چلے. اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہے, جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا, ہماری سوچ یہ بن گئی کہ جو معاملہ اللہ تعالی نے اپنے دشمنوں کے ساتھ اس دنیا میں کر رکھا ہے, یعنی چھوٹ کا, ہمیں بھی وہی اختیار کر لینا چاہیے تاکہ ہمیں بھی ترقی ہو. بالکل غلط رائے ہے, وہ دوسرا راستہ ہے, یہ دوسرا راستہ. یہ نقالی ہمیں راس نہیں آئے گی, یہ ہمیں لے ڈوبے گی. خوب سمجھ لیجئے, یہ نقالی جو ہم کرتے ہیں ہر چیز میں, دشمنان خدا کی, اسلام کے دشمنوں کی,
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والوں کی. ہم کریں نقالی غیرت کے خلاف, ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہے اگر ہم سعادت مند ہیں اس کی صورت نہ دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, اور ان کے نمونے سلمان رشدی اور رشدی کی جو بہن پیدا ہوئی ہے آپ کے سامنے موجود ہیں, یہ گالیاں دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری حمیت ایمانی اور ہماری دینی غیریت اور ملی اور قومی غیرت کہاں چلی گئی؟ ہم انہی کو لیتے ہیں, انہی کی نقل کرتے ہیں, بود و باش میں, طرز معاشرت میں, انداز گفتگو میں, لباس میں, وساقتہ میں, شکل و صورت میں, چلنے پھرنے میں, ہر چیز میں. کیوں صاحبو, کیا آپ کا خزانہ خالی ہے جو ادھر سے لے رہے ہو چیزیں؟ آپ نے اپنے خزانے پر تالا لگا کر اسے زنگ لگا دیا. اتنی بہترین چیزیں اس خزانے کے اندر موجود ہیں کہ نہ ماضی میں دنیا اس کی مثال پیش کر سکے نہ مستقبل میں کر سکے. ان کو تو ہم نے زنگ لگا دیا, اور یہ تباہ کرنے والی چیزیں ہم نے اختیار کرنا شروع کر دی. یہ سوچ ہماری بالکل غلط ہے کہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا دشمنان خدا نے, ہم بھی اسی کو اختیار کریں. یقین رکھیے, قرآن کریم فرماتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ اس امت کی فلاح, دنیا کی ترقی بھی صرف اور صرف اللہ اور رسول کا اللہ کا بندہ اور رسول کا سچا امتی بن جانے میں ہے. اس دنیا کی فلاح ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہے کہ اگر وہ دنیا کی ترقی بھی چاہتے ہیں, اور دنیا کی ترقی چاہنا کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے, بلکہ یہ بھی جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے. دنیا کی ترقی اگر چاہتے ہیں تو وہ ترقی صرف اسی وقت ملے گی اس امت مسلمہ کو کہ جب یہ اللہ کا سچا بندہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بن جائے, ورنہ نہیں ملے گی. حدیثیں اس سلسلے میں بہت سی بیان کرتا رہتا ہوں آپ کے سامنے. ایک حدیث اس وقت یاد آ گئی جو بخاری شریف میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جعل رزقی تحت ظل رمحی وجعل الصغار علی من خالف امری او کما قال. دو باتیں فرمائی ہیں, اب کیا کروں حضرت, عرض کرنا ہی پڑتا ہے. فرمایا, جعل رزقی تحت ظل رمحی, میرا یعنی میری امت کا رزق کہاں سے ملے گا, کتنا سے زیادہ ملے گا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے میرا رزق یعنی میری امت کا رزق کس چیز میں, تحت ظل رمحی, نیزے کے سائے میں, یعنی میدان جہاد میں. یعنی اللہ کے لیے جہاد کرو, اتنا رزق ملے گا کہ سمیٹ نہ سکو گے. گویا اس امت کے لیے اللہ نے رزق, وسیع رزق مقدر فرمایا ہے کس چیز میں, جہاد کے جھنڈے کے نیچے. یہ حدیث یاد رکھیے آپ, بخاری شریف میں ہے. اور پھر اپنی حالت پر
اور اپنے ان نظریات پر جو باہر سے لائے جا رہے ہیں. غور کیجیے، آج جہاد وہ جہاد کے جو صرف اور صرف اللہ کے نام پر، دنیا کی لڑائی نہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو، دنیاوی شان و شوکت اور اقتدار کے لیے نہیں. وہ جہاد کیا برکتیں رکھتا ہے. بے شمار واقعات ہیں. ابھی ایک جہاد گزرا ہے چند سال پہلے، جہاد افغانستان، جو حضرات اس میں شریک رہے ہیں اور انہوں نے یہ کام کیا ہے جہاد کا، ان سے پوچھیے کیسا رزق وہاں پر برستا تھا، اللہ کی جانب سے برستا تھا. کچھ لے کر نہیں جاتے تھے میدان جہاد میں، اور پکے پکائے کھانے ملتے تھے شاندار. کہاں سے؟ دشمن جو اپنے لیے پکا کر رکھتے تھے، جا کر حملہ کیا، وہ بھاگ گئے، وہ کھانا مل گیا، بہترین کھانا. اور سینکڑوں واقعات ہیں. فرمایا جوئلہ رزقی تحت ظل رمحی، نیزے کے سائے تلے اللہ نے میرا رزق مقدر فرمایا ہے. اور وجعل الصغار علی من خالف امری، اور جو میرے حکم کی مخالفت کرے گا، نافرمانی کرے گا، یعنی جو اسلام کے احکام سے روگردانی کرے گا، عمل نہیں کرے گا، جعل الصغار، دنیا میں اس کے لیے ذلت اور رسوائی مقدر بن جائے گی، مقدر بن جائے گی. ذرا خیال فرمائیے، ذلت و رسوائی اس کی تقدیر بن جائے گی. بالکل صاف فرما دیا کہ دنیا کی ترقی اور عزت حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے کون سا راستہ ہے. وہ راستہ ہے جو آپ نے فرما دیا. بات تو بہت لمبی ہو جائے گی، میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے بھی اسی کو بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ ہرگز حالت نہیں بدلے گا ان لوگوں کی جو خود اپنی حالت بدلنا نہ چاہیں. خود بخود نہیں ہوگا، خود بخود نہیں ہوگا، اتفاقات نہیں ہوں گے. اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ خود اپنی حالت بدلنا چاہو تو مدد آئے گی. خود اپنی حالت بدلنا نہ چاہو کہ ہم تو جس حال میں ہیں بہت اچھے ہیں، اسی حال میں رہیں اور سب کچھ ہمیں مل جائے، ایسا نہیں ہوگا. ایک آگے کا جملہ اور عرض کر دوں پھر ختم کرتا ہوں. اگلا جملہ فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اللہ تعالیٰ ہمیں اور امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیں کسی قوم پر برائی نازل کرنے کا، شر نازل کرنے کا، فلا مرد لا، اس کا کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ہٹانے والا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے اور یہ شر کے فیصلوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور آگے فرما دیا امت مسلمہ کے لیے وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَال، کہ دیکھو اللہ کے سوا تمہارا کوئی والی نہیں ہے، نہ امریکہ ہے، نہ روس ہے، نہ برطانیہ ہے، نہ کوئی والی نہیں، صرف اللہ اور اللہ ہی والی ہے تمہارا. اس کے راستے پر چلو گے حالت بدل جائے گی تمہاری، نہیں چلو گے اور زیادہ ذلت و رسوائی اور پستی میں چلے جاؤ گے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اس وقت مجھے ایک اعلان کرنا بھی ہے ضروری، اور دو چار منٹ شاید اس میں لگ جائیں سمجھانے میں. آپ حضرات کو میں نے پہلے بتایا تھا اسی ممبر پر بیٹھ کر کہ قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو تو اس وقت سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک دنیا کا کوئی کام کرنا جائز نہیں، حرام ہے. قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے سورہ جمعہ میں. اذان ہونے کے بعد سے لے کر ادھر اذان ہوئی اور دنیا کا ہر کاروبار حرام ہو گیا. ذرا خیال فرمائیے، لیکن ہم کچھ ایسے غفلت میں ہیں یا اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ اس پر عمل کریں.
اذان ہوتے ہی بس مسجد کی طرف دوڑ جاؤ, قرآن کریم یہ فرما رہا ہے.
اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جمعہ کے دن جب اذان ہو, فاسعوا الی ذکر اللہ, دوڑ جاؤ.
آگے فرمایا وذروا البیع, تجارت کاروبار بھی چھوڑ دو, اور جب وہ چھوڑ دو تو دوسرے کام کیسے جائز ہو جائیں گے. اس لیے تمام اماموں نے قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں یہی فرمایا کہ جمعے کی اذان کے بعد دنیا کی ہر مشغولیت, کھانا کھانا, پانی پینا, لیٹنا, بیٹھنا, باتیں کرنا, ادھر ادھر جانا, یا بیکار بیٹھے رہنا, یا مذاق کرنا, یا کوئی اور کسی کھیل کود میں مشغول ہو جانا, یہ سب حرام. یہاں پر جو طریقہ چل رہا ہے, جب سے یہ مسجد قائم ہوئی ہے اس وقت سے یہی طریقہ چل رہا ہے کہ اذان ہو جاتی ہے تقریباً خطبے سے پون گھنٹہ یا اس سے کچھ زیادہ پہلے ہو جاتی ہے, یہ تمام وقت جو گزرتا ہے عام مسلمانوں کا اور نمازیوں کا وہ گناہ میں گزرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. بہت ہم سوچتے رہے کہ کس طریقے سے اپنے ان نمازی بھائیوں کو اس گناہ سے بچائیں, ہماری بھی ذمہ داری ہے. ایک صورت علماء نے اور فقہا نے بیٹھ کر تجویز کی اور وہ بالکل صحیح صورت ہے, انشاءاللہ العزیز پھر کسی قسم کا گناہ نہ ہوگا. وہ صورت یہ تجویز کی کہ جو واعظ ہے, جو بیان ہے, وہ تو اپنے وقت پر شروع ہو جائے, اذان نہ ہو. واعظ ختم ہوتے ہی, جو انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا پہلے ہی ختم کرنے کی, واعظ ختم ہوتے ہی پہلی اذان, پہلی اذان ہونے کے بعد سنتیں پڑھ لی جائیں, اور سنتوں سے فارغ ہو کر دوسری اذان خطبے کی شروع ہو جائے. اب جو یہ وقت گزرے گا آپ حضرات کا باہر, یہ گناہ میں نہیں گزرے. اس لیے بہت غور و خوص کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے, پوری جماعت علماء اس نتیجے پر پہنچی کہ جہاں جہاں ممکن ہو اس پر عمل شروع کر دیا جائے. لہذا آج میں اعلان کر رہا ہوں آپ تمام حضرات کے سامنے کہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے سے اس پر عمل ہوگا کہ وہ جب پون بجے بیان شروع ہونے کا وقت ہے وہ تو شروع ہو جائے گا, جس کا دل چاہے آئے, جس کا دل چاہے نہ آئے, اس میں آنا اتنا ضروری نہیں. چاہتے ہیں آپ آنا, کچھ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں, آ جائیے, نہیں آنا چاہتے نہ آئیے, لیکن یہ بیان جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی 1:25. کوشش یہی کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اس پر قدرت عطا فرما دے. 1:25 پر اذان ہوگی, پہلی اذان, اس کے بعد سنتیں پڑھی جائیں گے جس میں 5-7 لگ جائیں گے, اور اس سے فارغ ہوتے ہی دوسری اذان خطبے کی شروع ہو جائے گی, اور نماز سے انشاءاللہ فراغت کے بعد آپ حضرات چلے جائیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے سے اس پر عمل ہوگا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیر بھی ہو گئی اور یہ درخواستیں بھی ہیں, جنازے کا تو نہیں ہے کچھ, درخواستیں تو بہت سی ہیں حضرت. بس آج تو میں اسی پر عمل کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے, ان میں سے جو بات دریافت طلب ہو کسی صاحب کے لیے وہ نماز کے بعد مجھ سے دریافت کر لیں, اور جو دعاؤں کی درخواست ہے اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی جنہوں نے یہ درخواستیں بھیجی ہیں, نہ صرف ان حاجتوں کو جو انہوں نے درخواست میں لکھی ہیں بلکہ تمام حاجتوں کو پورا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے تمام حاضرین کی حاجتوں کو پورا فرمائے, ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں, اور تمام پریشانیاں ہماری دور فرمائیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرض داروں کا قرض آسانی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ ادا کرا دیں, ان کی روزی میں اور رزق میں برکت عطا فرمائیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کاروبار سے اور حرام مال سے محفوظ رکھیں, مال حلال اللہ تعالیٰ ہمیں وسعت اور فراخی کے ساتھ عطا فرمائیں. کسی کا محتاج اور دست نگر اللہ تعالی ہمیں نہ بنائے، کسی کا مقروض نہ بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں امن و امان عطا فرمائے، ہر قسم کی بد امنی سے اللہ تعالی ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور سب کو اللہ تعالی اپنی مضبوط حفاظت میں لے لیں برحمتک یا ارحم الراحمین۔